أما دعاة فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرج. اللہ کیا کیا نبض ہے. بار دیگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل محمد. اس کو تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں؟ بس 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 ٹھیک. ٹھیک. محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر تمام اذان سید و شہدا کی مزید توفیقات کے لیے اور اس عزاداری کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ جو بھی مسائل اہل بیت اتھا علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ پوری دنیا میں، بالاخص لشکر اسلام کی کامیابی کے لیے اور لشکر کفر و نفاق کی نابودی کے لیے اور سید بزرگوار کے قاتلوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے انتہائی لطف و کرم کیا، ایک بار پھر احسان کیا کہ ہمیں اس سال بھی سید الشہداء کی عزا میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. یہ لمحات جو خدا متعال نصیب کرتا ہے، نہیں معلوم اس کا اثر ہم لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیا پڑتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا اثر صرف اس دنیا میں محدود نہیں ہے، اس دنیا میں اور مرنے کے قریب، مرنے کے بعد. صرف تذکرے کے طور پر اللہ کے نبی نے ایک عدد بیان کیا تھا جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اس عدد میں بیان کیا تھا کہ سیدہ کی محبت اتنی جگہ کام آتی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کے تمام مراحل شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھنا یقیناً بی بی کے احترام میں ہے، ان کو پرسہ دینے کے لیے ہے. ایک بار پھر خاندان و عطرت و طہارت کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے وارث کے حضور تجدید عہد کے لیے، انشاءاللہ ان کے ظہور کی تعجیل، اس راہ میں نصرت اور شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کو قوانین کے اوپر خلق کیا ہے، اور ان قوانین کے اندر ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم کس قانون پر عمل کریں. قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ جو جملہ اصطلاح ہمارے اندر مشہور ہے، اور بالکل صحیح مشہور ہے، قضاء و قدر، قضاء و قدر. یہ قضاء و قدر کیا ہے، اور اس قضاء و قدر کے ہوتے ہوئے ہمارا اختیار کیا ہے؟ بہت پرانا ٹاپک ہے در حقیقت علم کلام یا جس کو عقائد تعبیر کرتے ہیں، اس کی ابتدا اس طرح کے مباحث سے ہوئی تھی کہ انسان کا ارادہ کتنا ہے، پھر اس کے اوپر مختلف فرقے بنے تھے. تو اور آج تک یہ گفتگو کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کچھ کبھی ایسا ہو کہ مثلاً چند ہفتے گزر جائیں کوئی اس طرح کا کوئی سوال نہ کرے کہ جس میں انسان کے ارادے، اختیار، جبر، اس کے بارے میں نہ پوچھا گیا ہو. کچھ آیات بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں جن کی تشریح صحیح نہیں ہو پاتی تو پھر مشکل بن جاتی. تو مثلاً جیسے ہم سب نے بچپن سے سنا ہے آیات معروف و مشہور، معروف تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو پھر کوئی بچہ یہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ بھئی اگر اللہ نے عزت دینی ہے، اللہ نے ہی ذلت دینی ہے، جو چاہا ہے وہ اللہ ہی نے کرنا ہے، تو پھر انسان کو سزا کیوں ہے؟ اور پھر ایک بات بھی ہے کہ بھئی اگر ایسا ہی ہے تو پھر جزا کیوں ہے؟ نہ سزا ہو نہ جزا ہو، نعوذ باللہ تعالی. تو چند منٹس میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قضاء و قدر کی اصطلاح ہے اور یہ تو عز و من تشاء و تذل و من تشاء ہے، یہ کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. بہت سادہ، بہت ہی سادہ اور آسان بیان کے اندر پانی کو خدا نے خلق کیا ہے اور پانی کی ایک تاثیر ہے، آگ کو بھی خدا نے خلق کیا ہے، آگ کی بھی ایک تاثیر ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پانی استعمال کرے اور تاثیر آگ کی مل جائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. پانی استعمال کرے یا آگ استعمال کرے، اس میں اس کا ارادہ ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہیں تو پانی استعمال کریں، چاہے تو آگ استعمال کریں. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ میں آگ استعمال کروں اور اثر پانی کا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب خدا کی جو قضا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی قضا یہ قدر یہ قانون ہے. اس نے نجات کا ایک قانون دیا ہے، کوئی اس پہ عمل کرے گا آخرت میں نجات پائے گا، آخرت میں جزا پائے گا. کوئی اس پہ عمل کرے گا آخرت میں اس کو عذاب اٹھانا پڑے گا. اب انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اس پہ عمل کرے جس کے نتیجے میں ثواب ملے گا، نجات ملے گی، اس پہ عمل کرے نعوذ باللہ تعالی جس کے آخر میں جا کے عذاب ہے، اس میں اس کا ارادہ چلے گا. لیکن یہ کہے کہ میں عمل عذاب کا کروں گا اور بس نجات مل جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہاں آپ مجبور ہیں، قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں، قدر اس کی ہے، اس کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. جو ان قوانین کے تحت عمل کرے گا، جو چاہے گا اسے مل جائے گا. ان لیس للانسان الا ما شاء، انسان کو وہی ملے گا جو چاہتا ہے، جس قانون پہ عمل کرے گا وہ مل جائے گا. اب یہ قوانین بہت طولانی ہیں. خدا نے عزت کا بھی قانون رکھا ہے، ذلت کا بھی قانون رکھا ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا میں عزت کے قانون پہ عمل کرے، دنیا میں کوئی انسان اس کو ذلیل نہیں کر سکے گا، اس کی عزت رہے گی. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی انسان ذلت کے راستے پہ چل نکلے اور اب چاہے کہ مجھے عزت مل جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ارادہ اور اختیار ہے اور خدا کی قضاء و قدر ہے، اور تو عز و منتشا و تذل و منتشا، وہ اس طرح ترجمہ ہوتی ہے. اب میں آیت کی تطبیق کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو عز و منتشا، جس کو خدا چاہے گا عزت دے گا. صحیح ہے. کیا مطلب؟ عزت کا قانون خدا بنائے گا. کوئی یہ کہے میں قانون بنا دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کائنات خدا کی ہے، مالک وہ ہے، وہ بنائے گا. اب خدا جس کو چاہے گا عزت دے گا، مطلب کیا ہے؟ قانون میرا بنا ہوا ہے، تم اس قانون کے اندر عزت کے پیچھے چلے جاؤ، میں تمہیں عزت دے دوں گا. ذلت کا قانون بنا ہوا ہے، جو اس راستے پہ چاہے گا اس کو ذلت ملے گی. تو عز منتشا تو ذل منتشا. اب ارادہ اختیار کہاں ہے؟ تم اختیار کرو کس قانون پہ چلنا ہے. اچھا، انسان کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ انسان کے ساتھ بہت بڑی ایک مشکل دیکھا دیکھی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مومن کی شناخت کیا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن وہ ہوتا ہے جو بات سنتا ہے, یستمعون القول سنتا ہے بات کو, یتبعون احسنہ پیروی اس کی کرتا ہے جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے. مومن تحمل دکھائے گا, سب کی باتیں سنے گا. امام کے ایک شاگرد تشریف فرما تھے خانہ کعبہ کے اطراف میں, ایک دہریہ وہاں پہ آتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے دہریوں کا استاد تھا, اور وہ آ کر گفتگو شروع کرتا ہے, انتہائی نامناسب قسم کی ایک بات کہتا ہے. تو وہ جو امام کے شاگرد تھے انہوں نے سنا اور تھوڑے سے برہم ہوئے, تھوڑے سے خفا ہوئے. تو اس نے پوچھا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ دہریہ نے ان کا, میں ان کا شاگرد ہوں, امام کا نام لیا. کہنے لگا نہیں لگتا کہ تم ان کے شاگرد. کہنے لگا نہیں لگ رہا. کیوں؟ کہنے لگا میں نے ان سے گفتگو کرنے میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے, انہوں نے کبھی میرے سامنے غصہ نہیں دکھایا اور مجھے اپنے جواب کے ذریعے لاجواب کر دیا. یستمعون القول یتبعون احسن, بہترین کی پیروی کرو. صحیح. اب اگر کوئی دیکھا دیکھی میں چلنے لگے, اچھا دیکھا دیکھی میں چلنا کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ اردو محاورے میں کہتے ہیں, یہ بھی اردو محاورہ, دیکھا دیکھی. ایک اور اردو محاورہ اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال, شیپ کی طرح ایک چل رہی ہے, سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں, چاہے وہ گڈے میں جا رہی ہے, سب گڈے میں جا رہے ہیں. بھیڑ چال کیا ہے؟ دبئی چلو, یورپ چلو, امریکہ چلو, اب سب یہی کر رہے ہیں. فلاں کیریئر لے لو, بس معاملہ ختم, اب سب وہی لیے جا رہے ہیں. اچھا, زندگی کے اہم ترین انتخاب میں اگر خدا کو نظر میں نہیں رکھا ہے, اب ذلت آنی ہے, اب نہیں بچ سکتے. اچھا نہیں, ہم کہے گا وہی اس نے یہ کیا تھا, خدا کے لیے نہیں تھا لیکن $4 بلین کما لیے تھے. اگر یہ عزت ہو تو فرعون صاحب عزت ہوتا. اگر یہ عزت ہو تو فرعون صاحب عزت ہوتا, اس کے پاس بہت پیسہ تھا. یہ تو آج کے کسی کے بھی کوئی بھی ایسا ہمارے یہاں نہیں نکلا گا, وہ فلاں آدمی جو ایک جگہ کے اوپر پہنچنا مشہور ہوا ہے, اس کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا فرعون کے پاس تھا. کیا عزت تھی؟ اور میں اللہ کے نبی کا ایک فرمان عرض کر دوں اپنے جیسوں کے لیے جو کبھی دنیا کے دیکھا دیکھی میں پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک فرمان ارشاد فرمایا, خدا شاہد ہے اگر آپ اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں بہت سارے مسائل آسان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. مت بھاگو اس کے پیچھے. میں نہیں کہہ رہا معاش نہیں حاصل کرے انسان, عزت سے حاصل کرے, مانگنے والا نہیں بنے, ہاتھ پھیلانے والا نہیں, دینے والا بنے. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ خدا کی رزاقیت چند کانٹیننٹس کے اندر محدود ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. خدا کی رزاقیت بہت وسیع ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل آ گئی کہ ہم نے کچھ سوچنا شروع کر دیا ہے, اور جانے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دین پہ کمپرومائز نہ ہو. جانے آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, دین پہ کمپرومائز نہ ہو, بدقسمتی سے ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا اس میں میرے دین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے بعد آپ نتیجہ حاصل کرنا. اس کے بعد جو ہوگا وہ خدا کے ہاتھ میں ہوگا, انشاءاللہ وہ خیر فرمائے گا. لیکن اگر یہ کنسیڈر نہیں کیا اور اس کے بعد سوچو کہ اب مجھے عزت ملے گی, پھر ذرا کام مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. اب سے میں اتنا زیادہ اصرار اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس سے بہت سارے لوگ خفا ہوتے ہیں, اور چونکہ لوگ خفا ہوتے ہیں دوسرے لوگ اس کو بولنے کی جرات نہیں کرتے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, لیکن بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ خفا ہوں گے. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بہرحال اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آپ کا وقت نہیں لوں گا, یہ آخری ایام ہیں اور باتیں اپنے اختتام پہ لے جانے کے لیے بہت ہیں, اور مصائب کی بھی ظاہر اصلی ایام, مصائب کے اوپر بھی وقت ہے اور ہمارا وقت بہت محدود رہتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد و آل محمد. وعجل پر عاشور سے ظہور تک ایک قوم نے ترقی کرنی ہے، تکامل. یہ ترقی و تکامل قوم کس بنیاد پہ کرے گی؟ اندرونی تبدیلی کی بنیاد پہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تفصیل سے اس کے اوپر آرائز پیش کیے. اور اس کے بعد کل میرے خیال میں یہاں تک ہم نے بات عرض کی تھی کہ بھئی اگر مادہ پرستی پہ جائیں گے اہداف پست ہو جائیں گے، پھر اہداف پست ہوں گے. مادہ پرستی پہ جائیں گے فحشا نے آنا ہی آنا ہے. یہ جو رینیسانس آیا اور رینیسانس کے بعد پوری دنیا میں لباس تبدیل ہو گیا، یہ ایک عجیب بات ہے. 16th century تک پوری دنیا کا لباس تقریباً ایک جیسا تھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ سب نے شاید اس موضوع کے اوپر اسٹڈی نہ کی ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں. 16th century تک، چاہے آپ چائنا میں ہوں، چاہے آپ سب کانٹیننٹ کے اندر ہوں، چاہے آپ یہاں یورپ کے اندر آئے ہوں، سوائے ایک رومنز کے جو ہمیشہ فحاش مشہور تھے. رومنز ہمیشہ فحاش مشہور تھے، بغیر داڑھی کے ہوتے تھے، حتیٰ گریک اس کے مقابلے داڑھی والے ہوتے تھے. صرف یہ رومن تھے جن کے ساتھ یہ مصیبت تھی، باقی سب کا ڈریس کم و بیش ایک جیسا تھا. اگر جو خواتین 20th century کی اسٹارٹنگ میں یہاں پہ ڈریس پہنتی تھیں، وہ پہننے محجبہ کہلائیں گی، محجبہ کہلائیں گی. یہ جب 16th century آیا ہے، حتیٰ میں کہہ رہا ہوں 20th century کی اسٹارٹنگ میں بھی یہاں پہ ڈریس معقول تھا، لیکن اصل میں جو تبدیلی آئی ہے 16th century کے بعد، جب یہ رینیسانس آیا ہے، اس نے سب دماغوں کو مادہ پرستی کی طرف مشغول کیا ہے. اور وہ جو گڑھ تھا، ظاہر ہے اس کلچرل چینج کا، یہ اٹلی کے اندر فلورنس کے اندر تھا. اور آپ اور بہت سارے لوگ وہاں جا کے دیکھ چکے ہیں، وہاں پہ مائیکل اینجلو کا کام اور اس کا اس کا کام، اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے تھا. نہیں، ہمیشہ سے نہیں تھا، کچھ وقت ہوا ہے جو اس طرح سے تھا. اور یہ جو اس وقت سیکس کے اندر انحراف آیا ہوا ہے، اس مشکل سے 70-80 سال ہوئے ہیں، مشکل سے 70-80 سال ہوئے. تو بہرحال وہ جو قرآن کریم نے فرمایا تھا، کافروں کا زمین میں ادھر سے ادھر جانا تمہیں دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ دے آپ کو. آپ کا دین ہے، آپ کی بنیاد ہے، اس کو دیکھو. تو بہرحال قوم اگر مادہ پرستی پہ جاتی ہے، خود بخود اس کے اہداف پست ہو جاتے ہیں. مثلا جو شخص مادہ پرستی پہ جاتا ہے، اس کے اہداف کیا رہ جاتے ہیں؟ سواری کیا ہے، لباس کیسا ہے، گھر کیسا ہے. وہ آخرت یاد کرتا ہے؟ انسانیت یاد کرے گا؟ نہیں، اس کا کام ہی نہیں رہتا. پھر جب ایسا ہو، اس قوم کے اہداف کیا بنتے ہیں؟ پھر وہ قوم کیا کرتی ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے، چونکہ ہم قرآن کریم سے بہت تبصر کر رہے ہیں، تمسک کر رہے ہیں بار بار، تو میں حضرت آدم والے واقعے کو، جو مشہور و معروف آپ سب کے ذہن میں ہے، اس سے صرف اشارہ لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض یہ تھا کہ مثلا جب پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس جا کر کسی کی شکایت کرتا تھا، تو وہ کوئی ایسا پوائنٹ کہتا تھا جس سے ماں کو تھوڑا سا غصہ آئے. مثلا کوئی چھوٹی موٹی شکایت کرے گا اپنے بھائی بہن کی، تو اس کو اتنا پرواہ نہیں ہوگی، تو جا کے کوئی ایسی بات بولتا تھا جو ماں کو بالکل بری، اچھی نہ لگتی ہو، بہت بری لگتی ہو، تاکہ وہ ذرا تیش میں آئے. تو فرشتوں نے بھی یہی کیا. فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کو لایا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ آدم کے اندر صرف نورانیت نہیں ہے، یہ جو آدم کی خلقت ہے، اور اس کا کبھی کنفیوز نہیں ہوئے گا نورانیت اہل بیت تھا علیہ السلام سے، بہت پہلے ہے، روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس. یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کو زمین پہ بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا، ان کی خلقت میں جو، معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو مخلوط ہوا مٹی سے، تو انہوں نے احساس کیا کہ یہ نورانیت کی بات نہیں ہے، یہ مادہ پرستی آ رہی ہے یہاں پہ. یہ فرشتوں نے احساس کر لیا. جیسے ہی انہوں نے احساس کیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو زمین پہ فساد برپا کرے گا. اور یہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کچھ بھی پسند کرے نہ کرے، فساد کو تو کبھی پسند نہیں کرے گا. تو فرشتوں نے چھانٹ کر اس کی شکایت کی، یسفک الدماء، یہ زمین پہ خون بہائے گا، یفسد فی الارض، یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا. اچھا، یہ جو زمین پہ فساد ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ زمین پہ جب فساد برپا ہوتا ہے، چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، بھائی وہ جو ڈیولپ کنٹری ہیں یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ اچھا فساد کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے فاسد ہوتی ہے، بالکل اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے بہت اہمیت کی بات ہے یہ، وہ صالح ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لا تفسدوا الارض بعد اصلاحها، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے زمین کو فاسد مت کرو جبکہ خدا نے اس کو اصلاح کے ساتھ خلق کیا ہے، صحیح؟ بس ایک چیز صالح ہوتی ہے، صالح کیا ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے شائستہ، یعنی اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور ایک چیز فاسد ہوتی ہے. مثلا بہت نزدیک کو لانے کے لیے، اگر کھانا فاسد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، اور کھانا صالح ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو کھانا بدن کو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ایک انسان ہے صالح، صالح ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے، صالح ہونے کا مطلب یہ کہ یہ وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا. بس آپ یہ تصور کیجئے کہ جیسے ہی آپ صالح قیادت کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی تباہی کے اوپر سگنیچر کر دیا ہے. جیسے ہی صالح قیادت ہاتھ سے نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے عذاب الہی شروع ہو گیا، اب عذاب الہی کہیں اور لے جائے گا. بس ایک صلاح ہے، قرآن کریم نے اصلاح فرمایا، اور ایک فساد ہے. فرشتے آئے، انہوں نے دیکھا اس آدم کے اندر مادہ پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، دو نتیجے فوراً نکال لیے، کئی مادہ پرستی ہے اس کے اندر، اس کا مطلب یہ کہ یہ زمین پہ خون بہائے گا. اچھا فرشتوں کے پاس بھی اتنی انالیٹیکل سکلز ہیں کیا؟ ایک تو یہ میں آپ جلدی سے عرض کرتا چلوں، آخری اس سلسلے کے مجالس ہیں، بہت ساری ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں جو شاید اس قرآن کی ہولسٹک اپروچ کے اندر فٹ نہیں ہو رہی. ہمارے خیال میں پرندوں کے پاس انالیٹیکل سکلز ہیں کیا؟ پرندوں کے پاس فلسفیکل آرگومنٹ کرنے کی سکلز ہیں کیا؟ ہمارے اندازے میں نہیں ہے، تو پھر وہ حدود کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے خدا کی خالقیت سے اس کی عبودیت کے اوپر دلیل قائم کی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ کہاں سے آ گئی اس کے پاس؟ تو نہیں لگتا کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے، یا قرآن کریم ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم، جتنے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں اور جو پرندے پر مار رہے ہیں اپنے پروں کے ذریعے سے، یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں. امم امثالكم. اس کے بعد قرآن کریم نے ہم لوگوں کی مینٹالٹی کو دیکھتے ہوئے فوراً اگلا جملہ کہا، اور کہا کہ ہم نے قرآن میں کوئی افراط نہیں کی ہے، یعنی ہم سوچے نہیں مبالغہ آرائی ہو گئی، تھوڑا سا کچھ اور مطلب ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا نہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی ہم نے قرآن میں. اچھا ہماری طرح کی امتیں ہیں، ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم تو نہیں سمجھ رہے تھے. تو ابھی بہت ٹائم لگے گا. الحمدللہ رب العالمین، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقام و شریف جیسے لوگ مفسرین آ چکے ہیں، جنہوں نے 1400 سال میں تفسیر کے اوپر ایک کارنامہ انجام دیا المیزان کے ذریعے سے، اور الحمدللہ رب العالمین ابھی آیت اللہ جوادی عاملی جیسے لوگ علی اللہ مقام و شریف حفظہ اللہ تعالی، وہ موجود ہیں ابھی، جو مسلسل اس کارنامے کے اوپر اضافہ فرما رہے ہیں. تو میں اگر اس علمی ترقی کو دیکھ رہا ہوں جو تفسیر کے چیپٹر میں ہو رہی ہے، تو لگ رہا ہے جیسے ہم واقعاً ترقی کر رہے ہیں، واقعاً ترقی کر رہے ہیں. ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو فرشتوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا. اچھا خون بہانے کو اسپیشلی فرشتوں نے علیحدہ سے فساد سے نکال کے کہا، کیونکہ خدا خون بہانے کو پسند نہیں کرے گا. من قتل النفس فکأنما قتل الناس جميعا. اچھا فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاح نہیں ہوتی، وہ کارآمد نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے پھر؟ فرمایا یهلك الحرث والنسل، جو فاسد ہوگا وہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دے گا، کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دے گا. سب قرآن کریم سے، ٹھیک ہے؟ اب میں لاتا ہوں اس کو قوم کے اوپر تطبیق دیتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع قوم ہے. تو اگر ایک قوم صالح ہوئی جو عصر عاشور کی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ اور ایک قوم فاسد ہوئی. اس ظہور کی قوم صالح، اس عاشور پہ جو اطراف میں قوم موجود ہے فاسد. فاسد قوم کیا کرتی ہے؟ چند منٹس میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. اجل قرآن کریم نے کہا فاسد وہ ہوتا ہے جو یولک الحرث من ناسل. صالح جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صالح قوم کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. صالح امت کیا کرتی ہے؟ صالح امت دوسری امتوں کو حرص اور نسل کے اندر مدد دیتی ہے، اس کے ذریعے سے دوسری امتوں کی حرص اور نسل، ان کی فصل اور ان کی نسلیں باقی رہتی ہیں، ان کی زندگی چلتی ہے. پس صالح قوم کیا کرتی ہے؟ صالح قوم دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، خود بھی مقام پہ پہنچتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. مفسد قوم کیا کرتی ہے؟ مفسد قوم دوسروں کی کھیتی اور دوسروں کی نسلیں برباد کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ ان کے منافعوں کو لوٹتی ہے اور ان کی نسلوں کو ذبح کرتی ہے. بالکل وہی کام جو ان لوگوں نے کالونیز کے زمانے میں نسلوں کے ساتھ کیا، قوموں کے ساتھ کیا. یہ ہندوستان تھا، یہ کبھی غریب نہیں تھا، اور یہ جب نکلے تو دنیا کی غربت یہاں کے اوپر ٹپک پڑی ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس دوران؟ انہوں نے یہاں کی کھیتی اور یہاں کی نسل برباد کر کے رکھ دی، کروڑوں کو مار دیا. کس لیے مارا؟ اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو اپنی قوم سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ایک خاص اشرافیہ طبقہ ہے جس کو بہتر بنانے کے لیے کیا، باقی ان کو اپنی قوم سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ فاسد قوم ہے. بس جب آپ کو یہ دیکھنا ہے فاسد کون ہے صالح کون ہے، دیکھنا جس کے ذریعے سے باقی انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ صالح ہے، اور جس کے ذریعے سے باقی انسانیت کو نقصان پہنچے وہ فاسد ہے. اور بس ایک جملہ عرض کروں گا، ذرا مرنے سے پہلے کوشش کرنا فاسدوں میں نہ بیٹھنا، صالحین میں رہنا. خدا نہ کرے اگر جغرافیائی طور پر، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، فاسدوں کے درمیان بیٹھے بھی ہو تو ان میں سے نہ کہلانا، ان میں سے نہ کہلانا، ورنہ خدا بہت مشکل میں ڈالے گا. بس وہ جو میں کل کہہ رہا تھا نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تو میں جس سے چڑ جاتا ہوں تو اس کو دعا کرتا ہوں خدا تمہیں انہی کے ساتھ محشور کرے گا. میں اگر چڑ جاتا ہوں، مجھے نہیں چڑنا چاہیے، اپنا بندہ ہے اس کے ساتھ بد دعا نہیں دینی چاہیے، لیکن جب ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر میرا دل بہت کڑتا ہے. تو آپ کبھی یہ مت کرنا. اور وہ جو آپ پھر آپ کے اندر جو دوست احباب بیٹھے ہیں کہنے مولانا ہم یہاں کی سوشل انٹیگریشن کے قائل ہیں، اس کے قائل ہیں، اس کے قائل ہیں، میں اس سے کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، تم اور تم جانو، تمہارا کام جانے، میرا کام تھا تمہیں بتا دینا کہ آخرت یہ ہونے والی ہے. صالحین میں سے کہلاؤ، یہ مجھے پتا ہے. اور خدا مرنے کے بعد ٹائٹلز پہ کھڑا کرے گا، جس کی محبت ہوگی اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا. ہاں، جس کے ساتھ آپ دنیا میں بیٹھنے کو فخر سمجھ رہے تھے، خدا آخرت میں اسی کے ساتھ بٹھائے گا، اسی کے ساتھ بٹھائے گا. اللہ رحم کرے ہم سب کی عاقبت میں خیر فرمائے خدا متعالیٰ. بہت خوبصورت ایک دعا ہے، آج دوپہر بھی کہیں تذکرہ ہوا تھا، 27 رجب کے اعمال کے اندر ایک دعا ہے. مجھ جیسے لوگ جو اب اینڈ کے نزدیک ہیں تو یہ دعا ان کے لیے بہت اہم ہے. مولا نے فرمایا، دعا تھوڑی سی تو لانی ہے، دو جملے یہ ہیں، فرمایا اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا. خدایا ہمارا وسیع ترین رزق، رزق مادی نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، وہ تعلیم والا معاملہ، ترقی والا معاملہ، کامیابی والا معاملہ، رزق معاملہ، جیسے ہی رزق بولو لوگوں کے ذہن میں پاؤنڈ اور ڈالر آنے لگتے ہیں. رزق علم ہے، رزق تقویٰ ہے، رزق اللہ کی طرف سے نورانیت ہے. اللہم اجعل اوسع ارزاقنا، اور مال بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن وہ بہت لو لیول کا رزق ہے، بہت لو لیول کا رزق. اللہم اجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، خدایا ہمارا وسیع ترین رزق ہمارے بڑھاپے میں قرار دے. ازناؤ بڑھاپے میں اس رزق سے محروم ہو جائیں جو تو نے ہمیں جوانی میں دیا تھا. جو تو نے ہمیں پہلے دیا تھا. اور دوسرا جملہ اور عظیم الشان ہے, وہ اللہم جل اوسار زاخنا اند کبر سننا و آحسنا اعمالنا اند اقتراب اجالنا, اور خدائے ہمارے بہترین اعمال ہماری موت کے نزدیک ترین لمحات میں قرار فرما تاکہ عاقبت بخیر, عاقبت بخیر انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس اب تک کی بات یہ ہوئی کہ ایک قوم ہے, صالح قوم ہے, اس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. میکانزم کیا ہے, کیوں انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ صالح قوم میں کون سا میکانزم ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے؟ نمبر ایک, یہ آخرت کی معتقد ہے, یہ اللہ کی معتقد ہے, پوری کائنات کو اللہ کی مخلوق دیکھتی ہے. نمبر دو, اس کے اندر ایک کوالٹی ہے جو اس کو دنیا میں کارآمد بنانے کے لیے اوپر لے آتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ اس قوم کا کمٹمنٹ ہے. کیا کمٹمنٹ ہے؟ اچھا, اب جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہیں عن المنکر, تو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک بچی کے بال نظر آ رہے ہوں گے, مجھے اس کو کہنا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے بڑا بھی کام ہے. وہ کیا ہے؟ ظالم کو ظلم کرتا دیکھو اس کا ہاتھ روکو. نیچے کیوں آتے ہو؟ اس جگہ پہ ہاتھ ڈالو جو برائی کی جڑ بنی ہوئی ہے. برائی کی جڑ اس بچی کے اندر نہیں ہے, برائی کی جڑ اس پورے نظام کے اندر ہے. اس کو تو للکارتے نہیں ہو, نیچے کو للکارتے رہتے ہو. اس لیے سید الشہداء نے جب یہ فرمایا انی اسیر بصیرت جدی, میں اپنے جد کی سیرت پہ چروں گا, تو انہوں نے فرمایا انی آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں امر بالمعروف کروں گا اور نہیں عن المنکر کروں گا. تو بقول کسی نہ دیکھنے والے کے, ہمارے جیسے کسی بولنے والے نے کہا سید الشہداء نے کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا. ہاں اگر تمہارے نزدیک امر بالمعروف نہیں عن المنکر دکانوں میں جا کے کہنا ہو کہ سودا کم اچھا بیچو تو وہ نہیں کیا, لیکن سید الشہداء نے سب سے بڑا امر بالمعروف کیا اور سب سے بڑا نہیں عن المنکر کیا. وہ کیا کیا؟ اپنے زمانے کے طاغی اور ظالم سے کہا کہ تو اس کا اہل نہیں ہے. جس کی نظر اتنی چھوٹی ہے اس کو سید الشہداء کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر نظر کیسے آئے گا؟ اس کی نظر اتنی چھوٹی سی ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے دکانوں میں جا کے کہنا تھا امام نے. نہیں, امام نے برائی کی جڑ پہ ہاتھ ڈالنا تھا, اس کو للکارنا تھا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا نے کیا. کیا خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بازاروں میں جاؤ اور ان سے کہو ناپ تول صحیح کرے؟ ایک لیول ہوتا ہے جب انبیاء نے یہ بھی کیا ہے, لیکن ایک لیول آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اول العزم نبی کا, ان کو خدا نے کہا کہ جاؤ وہ جو فرعون ہے اس سے کہو انہو تغا, اس نے طغیان کیا ہے, جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. وہ جو قوم صالح ہے وہ کیوں صالح ہے؟ نمبر ایک, آخرت کی معتقد ہے. نمبر دو, انسانیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے, خود غرض نہیں ہے. نمبر تین, اللہ کے حکم کے مطابق ظلم کو روکنے کے لیے تیار ہے, امر بالمعروف کرے گی نہیں عن المنکر کرے گی. اب آخری بات اس سلسلے میں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تاریخ میں کرے گی یا حاضر میں کرے گی؟ پاسٹ میں کرے یا پریزنٹ میں کرے؟ آسان ترین امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہ ہے جو آپ اس پر کریں جو 2000 سال پہلے مر چکا ہے. کیوں؟ اب وہ کون سا آ کر آپ کو جواب دے گا؟ لیکن اگر آپ نے اس کو للکار دیا جو آج منکرات انجام دے رہا ہے, اب وہ پکڑے گا, اب وہ پکڑے گا. تو اگر کوئی اتنا آگے آ بھی جائے کہ کیا میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا, تو وہ فوراً میرے جیسے آدمی سہل پسند ہوا تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں تاریخ میں جا کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں گا تاکہ مجھے کوئی چیلنج نہ اٹھانا پڑے اور آج میں یہ کام نہیں کروں گا. اچھا جو صالح قوم ہے وہ کیا کرے گی؟ صالح قوم یہ نہیں کرے گی کہ امیر مومنین کے فرمان پہ تاریخ میں عمل کرے. یہ امیر مومنین فرمان تاریخ کے لیے نہیں دیا تھا. جب امیر مومنین نے اپنے دو فرزند سے کہا, دو امام معصوم سے کہا, کونا للظالم خصمن, کیا آپ کی سمجھ رہے ہیں؟ سید امیر مومنین نے سید الشہدا سے کہا کہ 2000 سال پہلے 1000 سال پہلے ایک ظالم آیا تھا, اس کے دشمن بن جاؤ. نہیں, ہر وہ شخص جو تمہارے زمانے میں ظلم کرتا نظر آ رہا ہے اس کے دشمن بنو, اس کے مظلوم, اس مظلوم کے حامی بنو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مظلوم ہے. بہت جگہ آگے جائیں. اب آپ کا وقت آ گیا ہے, اب آپ نے ایک ایک انچ فل کرنا ہے, چونکہ ظاہر مومنین کچھ باہر کھڑے ہیں اور ظاہر وہ باہر کھڑے ہو کر مجلس سننے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے, وہ انسان کے اندر جو اٹیچمنٹ آتا ہے وہ نہیں آتا. مسائب میں بھی پھر وہ رقت نہیں آتی, باہر سنا ہے, اندر آ کر بیٹھے لوگ مسائب میں رو رہے ہوں, ان کی رقت میں اس کا رقت شامل ہو, اس میں ایک لطف آتا ہے. تو دوسرے مومن کی آسانی کے لیے آپ جگہ کو بھریں اور جو بھی جگہ خالی دیکھ رہے ہیں اسے فل کرتے چلے جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بات اور کہوں گا تو ہاتھ جوڑ کے, تھوڑا سا اپنے زانوں پر سختی ڈال لیں. اگر چار زانوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کبھی دو زانوں بیٹھ جائے گا نا, صحیح. تھوڑا سا پھیلنے کی جگہ تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ جائے گا نا, صحیح. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہرحال خدا نم سال آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے گا. جو برادران یہاں تشریف فرمائے, اگر اندر آنا چاہ رہے ہیں اب کافی جگہ موجود ہے, پیچھے کافی جگہ ہے, تو بیچ کا راستہ آپ خالی کر لیں تاکہ دو صاحب آپ اندر آ سکیں انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد میں. تو یہ جو صالح قوم ہے اس کی کچھ خاصیتیں ہوئیں, وہ یہ کہ یہ آخرت کی معتقد ہے, انسانیت کی فکر میں ہے, اپنے زمانے کے ظالموں کو للکارتی ہے. اچھا جب یہ اتنی کوالٹیز اس کے اندر ہیں, اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کون سی انڈیویجول کوالٹی ہے جو اس کو یہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے؟ پلیز اس کو غور سے سوچیے گا. یہ جو تین کوالٹیز میں نے بتائی ہیں یہ سوشل تھیں, صحیح ہے. اب اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی کوالٹیز ہیں جو اس کو یہ صلاحیت دے رہی ہیں کہ وہ یہ کر سکتی ہے, ورنہ ظالم کو للکارنا آسان ہے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے. لہذا ہمارے پاس نبی کی روایت موجود ہے کہ فرمایا افضل الاعمال کلمۃ الحق, حق کی بات کہنا سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں سب سے بڑی عبادت ہے؟ دوسری طرف سے دین کہتا ہے کہ افضل الاعمال احمزہا, جو سخت ترین اعمال ہوتے ہیں وہ بافضیلت ترین اعمال ہوتے ہیں. تو کلمۃ الحق سخت ترین ہے, اس لیے بافضیلت ترین ہے. اس میں سختی کیا ہے؟ اس میں جان جاتی ہے, اس میں دنیا جاتی ہے, اس میں اولاد جاتی ہے. تو اس قوم کے پاس دو کوالٹیز ہیں اور یہ سب قرآن کے ریفرنسز میں ہیں. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ مثلا میں جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھوں گا آپ ادھر ادھر آپ کا ذہن ہوگا, تو میں ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتا. قرآن کریم کے ریفرنسز میں کہ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اگر دو کوالٹیز ہوں قوم یہ کام کر سکتی ہے. پہلی کوالٹی صبر ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایک آیت خدا متعال نے ریفرنس کے طور پہ بنائی ہوئی ہے لائن قوانین کے اندر. کل میں انشاءاللہ کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ جو سننے والے بعد میں کبھی سنیں گے تو ایسا نہ ہو بالکل ہی وہ محروم رہ جائیں. تو کل میں انشاءاللہ کچھ آیتیں بھی عرض کر دوں گا, وقت انتہائی کم ہے اس وجہ سے میں نہیں کہوں گا ابھی. پہلی بات, اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا تسلسل پورا ہو جائے, پھر کل اکٹھی میں آیتیں عرض کر دوں گا. تو پہلی بات کیا چیز چاہیے؟ صبر چاہیے. اگر صبر نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ خدا نے متعال آگاہ فرماتا ہے, فرماتا ہے دیکھو اگر تم میں صبر نہیں ہوا نا تو تمہارے اندر اختلاف آئے گا. تفشلو, تم لوگ فشل ہو جاؤ گے, جیسے فالج ہو جاؤ گے. جس طرح ایک انسان ہوتا ہے اس کو فالج ہوتا ہے, موومنٹ نہیں کر سکتا, قوم بھی فالج ہوتی ہے, مفلوج ہو جاتی, موو نہیں کرتی. اگر صبر نہیں ہوا قطعاً اختلاف آئے گا. اگر آپ کسی قوم کے اندر اختلاف دیکھ رہے ہیں نا, آپ سمجھ جائیے اس کے اندر ایک کوالٹی جو نہیں ہے وہ صبر ہے. صبر نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, صبر صرف اتنا نہیں ہے کہ مثلا آج گرمی ہے میں نے برداشت کر لیا, نہیں, صبر ایک اور بھی ہے. وہ کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میری انسلٹ ہو گئی, برداشت کر لو اللہ کی خاطر. ابھی ایک مشکل ہے ہمارے درمیان, پوری دنیا میں, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ میں, ہم میں, سب جہاں پاکستان میں, ادھر ادھر. وہ کیا ہے؟ لڑتے رہو اور سینٹر بڑھاتے رہو, اصول بنا ہوا. ضرورت کی وجہ سے نہیں بنتے, ایک لڑائی کے بعد بنتے ہیں. بات تو سخت ہے لیکن پریکٹیکلی ہوتا یہی ہے. اس میں کیا ہے, اگر صابر ہوتے تو واحد ہوتے, صابر ہوتے تو اکٹھے ہوتے. اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ صبر کی کمی ہے. یہ مشکل ہے ہماری. کس طرح حل ہوگی؟ عقائد پہ کام کر کے, اپنے دل میں لا کے. یہ بچہ کوئی بوتل سے کھیل رہا ہے, اس کو روک لو. میرے کان, آنکھیں تو تھوڑی خراب ہو چکی ہیں, کان ابھی تک بہت تیز چلتے ہیں, تو کہیں سے بھی کوئی آواز آ رہی ہو مجھے آ جاتی ہے, پھر میرا دماغ اس میں الجھنے لگتا ہے, اس سے میں روک لیتا ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرد. اب تو عینک لگنے کے بعد پھر وہ آنکھ کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے, میں دور دور تک دیکھ لیتا ہوں کون کیا کر رہا ہے. کبھی نہیں بولتا اس وجہ سے کہ میں صبر کرتا ہوں کہ آپ کا بخت خراب ہوگا, اس سے میں صبر کر لیتا ہوں. بہرحال, تو اگر صبر کریں متحد رہیں گے, صبر نہیں کرتے لڑتے ہیں. جب لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تفشلو تدبری حکم, تم فشل ہو جاؤ گے اور تمہاری جڑیں اکھڑ جائیں گی. کل آیت کریمہ عرض کروں گا. ایک یہ ہے, ایک اور کوالٹی ہے جو خدا کو بہت پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ وہ فرماتا ہے جب میں کسی قوم پر اپنے عذاب کی نشانیاں دکھاتا ہوں تو یہ کر کے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عجیب ہے. یعنی خدا نمتال فرما رہا ہے میں کسی قوم کو عذاب بھیجتا ہوں, برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجتا ہوں, میں اس سے ایک کام چاہ رہا ہوں, اگر وہ کام کر دے میں اسے عذاب سے بچا لیتا ہوں. صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں تضرع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور گریہ و زاری, اللہ کے سامنے رونا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں کسی قوم پہ سختی بھیجتا ہوں, اگر تضرع کر لے معاملہ ختم, میں اس کو آسانیاں دے دوں گا, اپنے سے قریب کر لوں گا. لیکن یہ تضرع نہیں کرتے. عجیب ہے, عجیب ہے, میں کل عرض کروں گا. فرمایا لیکن جب میں سختی بھیجتا ہوں یہ تضرع نہیں کرتے. جب یہ تضرع نہیں کرتے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں انہیں اپنے آپ سے لا تعلق کر کے دنیا میں مشغول کر دیتا ہوں. فتحنا علیہم ابواب کل شے, ان کو لگتا ہے جیسے دنیا کے دروازے ہم پہ کھل گئے, دنیا کی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں, یہ سمجھتے ہیں نعمتوں میں غرق ہو گئے. فرماتے ابلسو, دھوکا ہوا ان کو, میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. ابلسو, دھوکے میں آ گئے یہ لوگ. اس کے بعد فرماتا ہے پھر میں ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہوں. ہاں, پھر میں ان کے اوپر جب عذاب بھیجتا ہوں, فقطع دابر القوم الذین ظلموا, پھر میں ان کو جڑ سے اکھڑ دیتا ہوں. مزقناہم کل ممزقن, ان کو پارا پارا کر دیتا ہوں. پھر میں جعلناہم احادیث, میں ان کو کہانی بنا دیتا ہوں. یہ ابھی چند سال پہلے تک سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے دروازے ان پہ کھلے ہوئے تھے, دروازے نہیں کھلے تھے, میں نے ان کو ڈھیل دی تھی. املی لہم, ان کو مہلت دیتا ہوں. کیوں مہلت دیتا ہوں؟ تاکہ اگر کوئی ان کے اندر اچھا کام ہوا تھا اس کی جزا بھی ان کو یہیں پہ مل جائے. پھر میں ان پہ عذاب بھیجتا ہوں، پھر میں ان پہ عذاب بھیجتا ہوں. یہ سورہ انعام کے اندر ہے، کل میں عرض کروں گا. صحیح. بس جو بافضیلت قوم ہے، میں اس کو بافضیلت قوم کہتا ہوں، اور اس کو اگر اسلامک ٹرمنالوجی کے اندر لا کر کہوں گا تو میں کہوں گا صالح قوم، صالح قوم. صحیح. جو بافضیلت قوم ہوتی ہے اس کی ایک پروجیکشن ہوتی ہے، وہ آخرت سے شروع کرتی ہے، مادہ پرستی سے نکل جاتی ہے، آخرت پہ آتی ہے، اہداف اپنے بلند کرتی ہے، انسانیوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت اس کا وتیرہ ہوتی ہے، اس کی خاطر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے. اس دوران میں اس کی دو کوالٹیز اس کو مسلسل خدا سے نزدیک کرتی ہیں، ایک اس کے اندر صبر ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر تضرع ہوتا ہے. پھر خدا اس قوم کو ذمہ داریاں دیتا ہے، پھر خدا اس قوم کو ذمہ داریاں دیتا ہے اور اس کو زمین کے اوپر صالحین کا امام قرار دے دیتا ہے. اس کو زمین پر صالحین کا رہنما قرار دے دیتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. یہ خدا نے متعلقہ وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں پوری زمین کو صالحین کی امامت پہ قرار دے دوں گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم مستضعفین، ہمارا ارادہ ہے، خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ زمین پر مستضعفین کے اوپر ہم منت کریں گے، احسان کریں گے، ان کو ہم وارث بنائیں گے پوری زمین کا، ان کو ہم زمین کی رہنمائی، ان کے قیادت ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. یہ وہ عصر ظہور کی قوم ہے. جو قوم ان خصلتوں پر عمل کرے گی، اب میں بالکل ایک کنکلوژن کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، چونکہ کل پھر انشاءاللہ اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اس ٹاپک کو، اور جو آخری چیزیں اس میں عرض کرنی ہے وہ کرنی ہے. جو قوم ان خصلتوں کے اوپر عمل کرے گی، آہستہ آہستہ اس کی تاثیر کا دائرہ بڑھتا رہے گا، آہستہ آہستہ تاثیر کا دائرہ بڑھے گا. صحیح. مجھے اس بات کو سمجھنے میں بالکل کوئی دشواری نہیں ہو رہی کہ آخری 40 سال میں صالحین کی تاثیر کا دائرہ کیسے بڑھا ہے. یہ اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. قربانیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد، تمام تر سختیوں کے بعد، کس طریقے سے صالحین کی قیادت کا دائرہ بڑھ رہا ہے. ایک کے بعد ایک ملک اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. صحیح. اب مجھے جو ڈر ہے، میں بالکل آپ کو اپنا بھائی بنا کر ایک بات کہتا ہوں، آپ خفا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں کی ذمہ داری پوری کروں گا. میں آپ کی خوشی اور ناخوشی کی خاطر اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا. صحیح ہے. مجھے صرف ایک ڈر ہے، اگر ہمارے اندر خدا کے پیغام کو سنبھالنے کی قربانیاں نہیں ہوئیں، خدا کے پیغام کو سنبھالنے کا صبر نہیں ہوا اور وہ تضرع نہیں ہوا، اس تضرع کو بھی کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پھر مجھے ایک ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے ہمیں مارکے کارزار سے دور پھینکا ہو. یہ ڈر ہے مجھے، ایک مارکے کارزار ہے، یہاں نہیں ہے. یہ پیرافری تو ہو سکتی ہے، یہ کور نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا متعال نے مجھے نعوذ باللہ تعالی کسی عدم صلاحیت کے اظہار کی وجہ سے، کسی ناشکری کی وجہ سے مجھے کور سے دور پھینکا ہو. البتہ اس کے کاؤنٹر کوئی کر سکتا ہے، وہ یہ کہ خدا متعال نے شاید مجھے اپنے دین کی ذمہ داری کے ساتھ کسی ریموٹ ایریا میں بھیجا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنے ڈیولپمنٹ کو دیکھیں وہ کیا ہے. اگر آپ کی ڈیولپمنٹ صبر، تضرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، انسانیت کی فلاح کے لیے زندگی کے ریسورسز کو لگانا، آخرت کے اوپر توجہ، مادہ پرستی سے گریز، یہ ہے، آپ اللہ کے پیغام کے قابل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، خدا آپ کو یہاں پہ بھی پیغام دے دے گا، ذمہ داری بھی دے گا، قربانی کا موقع بھی دے گا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے قرآنک ریفرنس کے اندر، خدا جس کو پسند کرتا ہے اور جس کے عشق کو قبول کر کے خود عشق کرتا ہے اسے ذبح کرتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے. یہ خدا کی سنت جاریہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ خدا کی سنت جاریہ ہے. تو اگر کوئی شخص کم سے کم صلاحیت جو اپنے اندر لے کر آئے وہ کیا ہے؟ موت سے بے باک ہو جائے، موت سے نہ ڈرے. یہ موت سے ڈرنا نہ ڈرنا گویا ایک اسکیل ہے کہ اگر مادہ پرست ہوا، خدا نے مطلب چیلنج فرماتا ہے یا تمہارے دعوے ہیں نا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، دعوے ہیں نا تمہارے، موت کی خواہش کرو، موت کی آرزو کرو، موت سے بھاگنا کیسا ہے پھر؟ یہ خدا کا دعویٰ ہے، آپ کو جانتے ہیں جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈس ہیں جس پہ خدا نے پورا دین بنایا. اور یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے یہ کہ کچھ خدا کے عاشق جمع ہوئے، ان کے عشق کو خدا نے قبول کر لیا، ان کے عشق کو خدا نے قبول کیا. اور یہ کچھ عاشق ہیں جو کوئی بی بی سیدہ کے احترام میں آیا ہے، کوئی رسول اللہ کے احترام میں آیا ہے، کوئی خود بچپن سے امام حسین کا عاشق ہے. یہ سارے عاشقین ہیں، ہدایت ہیں جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اب اللہ ان کے عشق کو قبول کرتا ہے. اور کربلا اذان علی اکبر سے شروع ہو جاتی ہے. کربلا اذان علی اکبر سے شروع ہو جاتی ہے. اتنا عجیب تھا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے معاملے میں، مدینے میں لوگ آ کر گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے حضرت علی اکبر کے گزرنے کی جگہ پر، اور جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو رسول پہ درود بھیجا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جو شبیہ رسول ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، آج حضرت علی اکبر کے مصائب ہیں، اور یہ مصائب پوری توجہ سے پڑھنے ہیں، اور اس میں بالکل سکون سے پڑھنا ہے. آپ اپنی تمام تر توجہات کو سید الشہداء کی طرف لے جائیے. الحمدللہ رب العالمین، مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے، حتیٰ جو لوگ کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں، مولانا جب مصائب میں ہوتے ہیں نا ہم اپنے درد بھول جاتے ہیں، اپنے درد بھول جاتے ہیں، صرف مصائب یاد رہ جاتے ہیں. اور واقعاً ایسا ہے بھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جب حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، خود بخود خواتین کے خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. اذان پہ نہیں رویا جاتا ہے، لیکن علی اکبر کا اذان دینا وہ لوگوں کو بہت سارے پیغام دے رہا تھا کہ سید الشہداء نے کیوں علی اکبر سے اذان دلوائی تھی. بڑا عجیب لمحہ تھا. ایزو معذرت کے ساتھ میں اپنی طرف بار بار اشارے نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر کسی کو سید الشہداء کا غم سمجھ میں آئے، جو ناممکن ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید اس کو سمجھ میں آئے جو جوان بیٹا کھو چکا ہو. شاید وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک لہر سی گزر جائے گی کہ یہ ہوا ہے جو علی اکبر گئے ہیں. علی اکبر آئے سید الشہداء کے سامنے، اب سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کو بھیجنا بھی ہے اور بھیجنا سخت بھی پڑ رہا ہے. میری عمر کے جیسے لوگوں کو وہ سلام یاد ہوگا کہ جب سید الشہداء نے کہا کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، بیٹا تم آگے بڑھو. اور پھر ایک شعر تھا اس میں، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولد. سید الشہداء ایک طرف سے علی اکبر کو بھیجتے تھے، دوسری طرف سے علی اکبر کو روکتے تھے. عجیب لمحہ تھا. قلب سید الشہداء پہ کیا گزر رہی تھی اللہ جانتا ہے کیا گزر. بس ایک موقع آیا سعید و شہدا نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ، در حقیقت الوداع کر کے آ جاؤ۔ سید و شہدا کے بیٹے بی بی کے خیموں کے پاس آئے اور بیویوں سے الوداع کرنا شروع کیا۔ اے جو دو تین روایتیں، میں آرام آرام سے روایتیں پڑھوں گا، آپ بھی سکون سے روئیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں میں اگر علی اکبر پہ نہیں رلا سکا نا، میں مجلس نہیں پڑھوں گا پھر۔ علی اکبر پہ رلاتا، علی اکبر آئے خیمے میں الوداع کرنے کے لیے۔ اے جو راوی کہتا ہے، کہتا ہے پورے دن کسی کے الوداع پر خیمے میں اتنا ماتم نہیں ہوا تھا جتنا علی اکبر کے اوپر ہوا۔ ایک روایت بہت مشہور روایت ہے، اور علامہ ذیشان الدین جوادی صاحب علی اللہ مقامہ شریف بہت خوبصورت مصائب بیان کرتے تھے مولا علی اکبر کے۔ انہوں نے بہت اچھا ایک استنتاج کیا، کہا کہ جب علی اکبر آنے لگے، جب آنے لگے میدان کی طرف، پہلی دفعہ الوداع کیا، باہر نکلنے لگے، ایک بی بی نے علی اکبر کا شانے پہ ہاتھ رکھا، دوبارہ بلا لیا، اور علی اکبر پہ پھر ماتم شروع ہو گیا۔ اب جیسے جانے لگتے تھے ایک بی بی اور تھام لیتی تھیں، تو وہ جو مشہور روایت ہے سات مرتبہ پردہ اٹھا، سات مرتبہ پردہ اٹھا، سات مرتبہ پردہ گرا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر آخری دفعہ علی اکبر جب باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کہا، روایت میں ہے کہ کسی نے ابا کا دامن پکڑا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر خاتون ہوتی تو شانہ پکڑتی، اس کا مطلب ہے یہ کسی بچی نے تھاما ہے۔ اب یہ کسی بچی نے تھاما ہے، پھر سب نے الوداع کر دیا۔ علامہ نے ایک بیان، اتنا عجیب بیان دیا، بہت عجیب بیان دیا۔ انہوں نے کہا جو پرانے لوگ ہیں نا وہ یہ جملے بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، شاید نئے بچے نہ سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ دیکھا ہے جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے کیا ہوتا ہے، بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ اب علی اکبر سید الشہدا کے پاس آ گئے، سید الشہدا نے الوداع کیا، علی اکبر نے بھی الوداع کیا۔ ایسے ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں باپ بیٹے کو الوداع کر رہا تھا تو باپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ ایک بات اور بھی کہوں گا، یہ بیٹا بھی باپ کو الوداع کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میرے باپ کا لاشا بھی پامال ہو رہا ہے، اس کا غم بھی تو دیکھو۔ دونوں غم زدہ ہے، دونوں غم زدہ، غم کے باوجود عظمت ہے، غم کے باوجود تسلی ہے، سکون ہے۔ سید الشہدا کا بیٹا چلا، دو روایتیں ہمارے پاس، سید الشہدا نے ہاتھ اٹھائے، شاید پوری کربلا میں پہلی دفعہ، خدا سے کہا خدا ہے تو جانتا ہے میں کس کو بھیج رہا ہوں، خلقن خلقن منطقن اشبہ الناس برسول اللہ ہے۔ ایک آدمی نے، ملعون نے دیکھا، اس نے شمشیر ہلائی اور کہا میں علی اکبر کو اس دنیا سے ختم کروں گا۔ سید الشہدا کے مظلوم دل سے آہ نکلی، کہا خدا تیری نسل کو ویسے ہی ختم کرے گا جس طرح تو میرے علی اکبر کو ختم کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید الشہدا کے علی اکبر تشریف فرما ہوئے، دو روایتیں، دو روایتیں۔ ایک روایت کہتی ہے سید الشہدا نے علی اکبر سے کہا، بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مجھے نہیں۔ ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے علی اکبر نے الوداع کیا تھوڑا آگے چلے تو دیکھا بوڑھا باپ چلتا آ رہا ہے. اپنا جوان باپ کو تسلی دے پا رہا ہے. عجیب لمحہ ہے. سید الشہداء رک گئے ایک موقع پر, اپنے علی اکبر کو بھیج دیا. علی اکبر علی کا بیٹا ہے, علی ابن ابی طالب کی نسل سے ہے, صاحب شمشیر ہے, میدان میں کارزار کیا, دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگائے, دشمنوں کے ڈھیر کو پیچھے دھکیل دیا. پھر عزیزو امتحان امامت کا ایک اور مرحلہ آیا, ایک اور مرحلہ آیا. جو صاحب کائنات ہے اس کا بیٹا آ کر کہہ رہا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا, یہ حوض کوثر کا مالک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے سے بہت آگے کی بات آ گئی ہے. یہ بات بہت آگے آ گئی ہے. یہ مقام کچھ اور ہے, یہ مقام کچھ اور ہے. سید الشہداء نے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا, کہا بیٹا تم میدان میں جاؤ, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. مولا علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے. عزیزوں میں یہاں تک آتے آتے ہمت ختم ہونے لگتی ہے, لیکن مجھے مصائب پڑھنے ہیں, پورے مصائب پڑھنے. علی اکبر روانہ ہوئے, دشمن سے کارزار کیا. ایک موقع پر ان لعینوں نے علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا. اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے گھیرے میں لیا ہے؟ خدا شاہد ہے کوفیوں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلائیں گے, شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلائیں گے. اب لعین شامی جمع ہو گئے, سارے شامی جمع ہو گئے. اب میں نفس المحمون کی عز و ایک روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, بڑی عجیب روایت ہے. روایت میں یہ ہے, فرمایا کہ ان لعینوں نے علی اکبر کو دھوکے سے گرایا. اس کے بعد انہوں نے ایک روایت لکھی ہے, انہوں نے کہا شمشیر اور نیزے اوپر جاتے تھے, علی اکبر پہ گرتے تھے. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, نفس المحمون میں روایت ہے, فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا. اللہ اکبر. ایسو علی اکبر جب زمین پر گرے, مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے باپ کو بلایا یا نہیں بلایا. احتمال قوی یہ ہے کہ باپ کو نہیں بلایا ہوگا, انہیں معلوم ہے بوڑھا باپ نہیں آ پائے گا یہاں پر, شاید سلام کیا ہوگا. عزیز و سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے. دو روایتیں عرض کروں گا, دو روایتیں. ایک روایت میں ہے سید الشہداء نے کہا بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. جس کی کمر عباس کے جانے پہ ٹوٹی تھی اس کی آنکھوں میں بندھیرا ہے. ایک اور روایت ہے, ایک اور روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے, بہت عجیب روایت ہے. روایت ہے جب سید الشہداء علی اکبر کے نزدیک پہنچے, اس عالم میں تھے کہ زمین پر علی اکبر کو ٹٹولتے تھے. علی اکبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. قتلو ہو اربا نربا, اب ٹکڑے سمیٹے آ گئے. اب وہ برچی تھی اور اکبر کا کلیجہ تھا اور حسین کا صبر تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو اجر دے گا, بی بی سیدہ آپ کو شفاعت دیں گی. آخری روایت عرض کروں گا. سید الشہداء علی اکبر کے سرانے دیکھتے ہیں, علی اکبر کو دیکھتے ہیں, دنیا سے جا رہا ہے میرا بچہ. اس کے بعد علی اکبر کو خطاب کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں. بعض عربی جملے ہم گواہی دیتے ہیں, ہاں ہے, موجود ہے, تاریخ کے اندر ہے. یہ عربی جملہ سید الشہداء کا تاریخ کے اندر موجود ہے. سید الشہداء نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا اور کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ خَلَافَا. اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو والد دنیا بعد خلفا. مزہ ہی سو. میں بس ایک شعر کی اور آپ کو زحمت دوں گا. آپ اتنا روئے ہیں نا, الحمدللہ خدا آپ کو حفظ فرمائے, خدا آپ کو سید و شہدا کی شفاعت نصیب فرمائے, ہمیں حب حسین پہ موت نصیب کرے خدا, ان کے وارث کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب کرے خدا انشاءاللہ. بس ایک موقع, علامہ ذیشان حضرت دوادی صاحب بہت خوبصورت کام کیا, بہت زبردست کہا. سید و شہدا علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے تھے, اب بیٹے کا لاشا اٹھانا تھا, اور لاشا بھی وہ تھا جس کو زخموں سے چور کر چکے تھے. ایک تو بیٹے کا قد بڑا, پھر وہ زخموں سے چور, تو لاشا حسین سے بھی بڑا ہو گیا. جب سینے سے لگایا تو اکبر کی اکبر کے پاؤں ٹکراتے تھے زمین سے. کریا کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا قیامت تک اہل بیت کا تابے دار قرار فرمائے گا. علامہ صاحب کہتے ہیں بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہا خیمے سے دیکھ رہی تھی, خیمے سے دیکھ رہی تھی میرا بھائی کس امتحان سے گزر رہا ہے, تو سید الشہدا نے منع کیا تھا, بہن خیمے سے باہر نہیں آنا میری شہادت سے پہلے. سید الشہدا کو دیکھا تو گویا خیمے کے اندر رہتے ہوئے اشارہ کیا, بھیا میں آؤں جنازہ اٹھانے, آؤں جنازہ اٹھانے. اب علامہ نے ایک شعر پڑھا ہے, علامہ نے ایک شعر پڑھا, آپ میں سے جو اردو اچھی سمجھتے ہیں نا وہ اس شعر کو یاد کر لیجئے گا, مصائب میں کام آئے گا. کبھی رات کو بیٹھے ہو نا علی اکبر کے مصائب پڑھنے کا دل چاہے, یہ شعر پڑھ لینا. ہاں تو علامہ کہتے ہیں بی بی نے کہا بھیا میں آؤں, اس کو شاعر نے کہا ہے, شاعر نے شعر میں کہا ہے, کہتا ہے بی بی یہ کہہ رہی تھی لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان کا لاشا ہے کیسے اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. یا حسین